السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، محترم بھائیو اور بہنوں، اصلاح کس چیز کا نام ہے؟ اصلاحی مجلس، اصلاح کرنے والی، اصلاح والی مجلس. تو پہلے اصلاح معلوم ہونا چاہیے کیا ہوتا ہے. قرآن پاک میں ہے، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین کی اصلاح ہو جانے کے بعد زمین میں فساد نہ کرو. اور اصلاح کے مقابلے میں فساد کا لفظ استعمال ہوا، لَا تُفْسِدُوا بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. معلوم ہوا کہ صلاح کو سمجھنے کا تعلق فساد سمجھنے سے ہے، فساد سمجھنے کا تعلق صلاح سمجھنے سے. یہاں دنیا میں چیزیں پہچان کے لیے متقابل اسی لیے ہیں، رات اور دن، سردی اور گرمی، گرم اور ٹھنڈا، کالا اور گورا، یہ اصل سمجھنے کے لیے ہیں. ان چیزوں کی معرفت اس کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت کا نام فساد ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی موافقت کا نام اصلاح ہے. ہر گناہ فساد ہوتا ہے، ہر گناہ فساد ہوتا ہے. فساد صرف دنگا فساد، لوٹ مار، گھروں کو جلا دینا، گولیاں چلا دینا، خامو خاکے، اس کا ہی نام نہیں ہے. اس کا بھی نام ہے، وہ بھی اسی کا حصہ ہے، لیکن اصلا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری یہ اصلاح ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یہ فساد ہے. تو اصلاحی مجلس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری سیکھنے کی مجلس. اصلاحی تعلق کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سیکھنے کا تعلق. اصطلاح بھی ہے کچھ بنی ہوئی. عام طور پر اصطلاح میں یہ ہے، اصلاحی مجلس کا مطلب ہوتا ہے، یا اصلاح کا مطلب ہوتا ہے، ایمانی صفات اندر پیدا کرنا. کیونکہ دراصل جو ایمانی صفات ہیں وہی اصلاح سے تعلق رکھتے ہیں، اور جتنے ایمانی صفات نہیں ہیں وہ فساد سے تعلق رکھتے ہیں. اور ایمان اپنی صفتوں کے ساتھ معتبر ہوتا ہے، خالی نہیں، خالی اس کا اعتبار ایک درجے میں ہے. مطلوب جو ایمان ہے وہ اپنی صفتوں کے ساتھ ہے، اور کمال ایمان جب ہی کہلاتا ہے. اور ایمان کے ثمرات جو دنیا اور آخرت میں مرتب ہونے کا وعدہ اللہ پاک نے قرآن میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اللہ کی طرف سے فرمائے ہیں، یہ سب بھی اسی پر ہیں، ایمانی صفات آ جائیں. ایمانی صفات کا تعلق دل سے ہے، اور فساد کی صفات کا تعلق نفس سے ہے. نفس فساد کی جڑ ہے، ہر ایک کا نفس. جس کے پاس بھی نفس ہے وہ فساد کی جڑ اس کے پاس موجود ہے. کوئی متقی، پرہیزگار، بزرگ، کچھ ہو، کوئی ہو، اس کے پاس فساد کی جڑ ہے. اب یہ کہ وہ جڑ کو پھل پھول کتنے لگے ہوئے ہیں وہ حساب الگ ہے، جڑ تو ہے. کوئی اس کو کور کر کے رکھ دیتا ڈھاپ کے، تاکہ اس میں سے کوئی پودا نکلے ہی نہیں، پھول نکلے نہیں. کوئی نہیں تو جیسے جیسے نکلا ہوا رہتا ویسے ویسے موسم، اس کے بھی موسم آتے ہیں، جیسے جیسے موسم آتے ویسے پھول پتیاں اس کے نکلتے رہتے. ایک قوت اللہ نے امتحان کے لیے انسان میں رکھی ہے، جو مذہب کے خلاف، شریعت کے خلاف، قرآن و حدیث کے خلاف آدمی کو اپنی طرف کھینچتی ہے یا آمادہ کرتی ہے، اسی کا نام نفس ہے. اصل میں وہ ہر ایک میں ہے. وہ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو امارہ بالسوء ہے. عورتوں کے پاس، مردوں کے پاس، حافظوں کے پاس، عالموں کے پاس، مشائخ، سب کے پاس ہوتا ہے. ارے تو بڑے حافظ صاحب ایسا کرے, تو بڑے عالم صاحب ایسا کرے, نفس کی تربیت نہیں ہوئی تو وہ یقیناً کریں گے. حافظ ہونا عالم ہونا نالج کا نام ہے, نفس صفت کا نام ہے. نالج الگ چیز ہے, عمل پریکٹس الگ چیز ہے. ضروری نہیں ہے میچ ہونا, ہو سکتا ہے ویسا. اور بھروسہ کچھ نہیں نفس ہمارا کا ہے ظاہر, فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگما رہنا. یہ بزرگوں نے فرمایا ہے, بھروسہ کچھ نہیں نفس ہمارا کا ہے ظاہر, فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگما رہنا. کہاں کب پٹکی مارے گا بول نہیں سکتے. اس لیے اصلاح کا جو تعلق ہوتا ہے اور اصلاحی جو مجلسیں ہوتی ہیں یہ زندگی بھر کا کام ہے. یہ چار چھ مہینے کر لیے اس کے بعد فارغ ہو گیا ایسا نہیں ہونا. اب ہم چھ مہینے جا کے حضرت کے پاس میں رہ کے آگے, میں خود خانخواہ میں چھ مہینے رہ کے آیا, اس کے بعد فارغ ہو گیا, اسے تھوڑی نفس کی اصلاح ہوگی. کوئی میرے حضرت سے تعلق ہے, میں نے وہاں پہ ذکر فکر کر لیا تھا کافی, اب میرا کام ایسے سارے تھا. وہ ایسی ایسی شرارتیں سجاتا ہے وہ جس کی کوئی, ایسے ایسے الہام کرتا ہے جس کی حد نہیں رہتی. آپ اس کو وہی سمجھنا بالکل. اللہ پاک کی حفاظت فرمائے. یہ نفس کی جو کاریگری ہوتی ہے میرے بھائیوں میری بہنوں, اس کی مکاریاں جو ہیں, اس کی دسیسہ کاری سمجھنا بہت ہی صاحب فن کا کام ہوتا ہے. اسی وجہ سے شیخ کی ضرورت پڑتی ہے قدم قدم پہ, بالخصوص جو جتنا ترقی کرا اس کو اتنا زیادہ. نازک موڑ آتے ہیں بہت. اس وقت اگر اپنے اجتہاد سے کام لیا, اپنے گیس سے کام لیا, اپنے خیال کے تابع ہو گئے, گئے کام سے, شیطان مار لیتا ہے ایسے آدمی. چونکہ سب سے بڑا مہرا شیطان کا نفس ہی ہے. مطلب نا ہر ایک کا رائٹ ہینڈ ہوتا ہے, شیطان کا رائٹ ہینڈ نفس ہے اور نفس کا رائٹ ہینڈ شیطان ہے. دونوں ایک دوسرے کے رائٹ ہینڈ ہیں. حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شیطان تو سب کو بہکاتا ہے, لیکن شیطان کو کس نے بہکایا؟ اس کے نفس نے. شیطان تو سب کو بہکاتا ہے لیکن خود شیطان کو اس کے نفس نے بہکایا ہے. اسی لیے نفس کی اصلاح کا یا نفس کی صفات کا یا قلب کی صفات کا مدار جو ہے وہ وحی الہی پر ہے. اللہ پاک کی وحی سے اس کا تعلق ہے, اپنے خیالات سے نہیں ہے. خیالات میں اور کشف میں اور وسوسے میں اور شیطان کی طرف سے آئے جانے والے القاعات میں اور آدمی کی طبیعت میں, اس میں اتنی مکسنگ ہے کہ ماہر آدمی کے بغیر نہیں نکال سکتا کوئی اس میں سے سالٹ مال کون سا ہے. آدمی کے خیالات قوت وہمیہ, قوت خیالیہ, قوت وہمیہ, وسوسہ نفس, وسوسہ شیطان, اور صحیح بات القاء رحمانی, اس کے اندر اتنا. اور پھر آدمی کی طبیعت, چونکہ آدمی کی جو گروتھ ہوا ہے, آدمی کی جو طبیعت ہوئی ہے, حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آدمی کا حتیٰ کہ کشف بھی بعض وقت اس کی طبیعت کے اثرات کو لیا ہوا ہوتا ہے, تو اس میں سے سارٹنگ کرنی پڑتی ہے, نکالنا پڑتا ہے اس کو, کتنا حصہ مکس ہے کتنا حصہ مکس نہیں ہے اس میں سے. اور بعض وقت جو ہے نا آدھا مکس رہتا ہے, بعض وقت پاؤن مکس رہتا ہے, بعض وقت بس ٹھیک ہے جائے گی جاتے جائے گی. وہ جو اسپیکر پہ ہم بات کرتے نا تو ایسے رکھا ہوا رہتا, بات کرتے رہتے جاتے رہتی بات اسپیکر پہ, تو یہ بھی اسپیکر پہ جو ہے نا وہاں وہ بھی بات. اور جتنی چیزیں ما فوق الحس ہیں, محسوسات سے باہر ہیں, معقولات سے اور معنویات سے ان کا تعلق ہے, ان چیزوں کے اندر تعبیر اور تعویل کا بہت بڑا فرق ہوتا ہے. یہ تھوڑی میں فنی زبان میں بات کر رہا ہوں, چونکہ بہرحال کتاب میں تو بات آتی رہتی ہے, تو میرا ذہن شاید ادھر کسی مسئلے سے چل رہا ہے, ورنہ تو سوچ کے تو کچھ بیٹھا ہوا نہیں, تو سوچتے کہاں بھی تو بس اٹھے نماز پڑھے آ گئے. یہاں پہ جاہل آدمی ویسے ہے, منہ کھول دیا. جتنی مانوی چیزیں ہیں, غیر محسوس چیزیں ہیں, سمجھی جانے والی جو چیزیں ہوتی ہیں ان چیزوں کی، یہ چیزیں سب محتاج تعبیر اور تعویل ہوتی ہیں. مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو پہچاننے کے واسطے کسی ماہر سے مشورہ ضروری ہوتا ہے، پوچھنا ضروری ہوتا ہے. خواب اسی کی قبیل سے ہے. خواب میں جو دیکھتا ہے آدمی، ہوتا کچھ ہے سمجھتا کچھ ہے، وہ خواب کے تحت میں آدمی چل رہا ہوتا ہے. اور اگر کسی کی رہبری اس کو حاصل نہیں ہے تو اس کو وحی الہی کا درجہ دے دیتا ہے. خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی بات فرما دیں، جیسے حضرت شاہ عبد القاضی، شاہ عبد الوہاب صاحب قاضی، جو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھے نا، سنا ہوگا قصہ آپ نے. حضرت شاہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سما سنتے تھے، وہ سما شریعت والا سما ہوتا تھا، اسلام میں جو جائز سما ہے وہ ہوتا تھا. لیکن اچھے علماء کو اس سے بھی اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ عوام اچھے میں برے میں فرق نہیں کرے گی، اس میں جو صحیح اور غلط کی شمولیت ہوتی ہے اس میں فرق نہیں کرے گی، اس لیے اچھے سے بھی رکو اسی چیز سے. یہ ایک باعث ہے. اس میں حضرت مولانا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سما سنتے تھے. اس زمانے کے جو قاضی صاحب تھے وہ اس کے بدعت ہونے کا، حرام ہونے کا فتویٰ دیتے تھے. تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یار تو میرا پیچھا چھوڑ، میں جو کر رہا ہوں مجھے کر لینے دے، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دے. یعنی کہ میں چھوڑ نہیں سکتا، عوام آپ کی بات کی اقتدا کرے گی، آپ کا بڑے بزرگ سمجھے جاتے ہیں، آپ کی اتباع کرے گی، میں نہیں چھوڑ سکتا اس بات کو. فتویٰ تو میں دوں گا کہ جائز نہیں ہے، چاہے آپ کی ہی مخالفت ہو رہی ہو. تو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دیکھ، اگر میں حضور سے کہلوا دوں تو چپ ہو جائے گا. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ فرمایا کہ دیکھو، اگر میں حضور سے کہلوا دوں تو خاموش ہو جاؤ گے. یعنی کہ ہاں خاموش ہو جاؤں گا. قاضی صاحب کہتے ہیں چلو اس بہانے سرکار کی زیارت تو ہو جائے گی، بعد میں دیکھا جائے گا. جب تک خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی، کیا پہنچتی ہوں گی آپ اندازہ فرمائیے. اب حضور فرمایا کہ قاضی صاحب نظام الدین کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، نظام الدین کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. قاضی صاحب اٹھے صبح میں، نظام الدین علیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے، ملاقات ہوئی. تو قبل اس کے کہ قاضی صاحب اپنا خواب سناتے، حضرت نظام الدین نے فرمایا بس اب تو تسلی ہو گئی. فرمایا تسلی نہیں ہوئی. بولے کیوں؟ بولے وہ خواب ہے، خواب حجت تھوڑی ہے. شرعی حجت اگر خوابوں پہ ہو جائے، فیصلے اگر خوابوں پہ ہونے لگے، ڈیسیشن اگر خوابوں پہ لیا جانے لگے، دنیا تو فساد سے بھر جائے گی. اگرچہ حضور کا وہ خواب تھا، لیکن میں حضور نے ہمیں یہ نہیں فرمایا کہ جب میں خواب میں آ کے بول دوں تو وہ حجت ہے، یہ نہیں فرمایا گیا. حضور آ کے بولے تو وہ یہی فتویٰ دیتے رہے نہیں یہ صحیح نہیں ہے جائز. تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ان کے پاس گئے اور توبہ کی اور کہا میں معذرت چاہتا ہوں. تو حضرت قاضی صاحب نے فرمایا کہ حضرت بہت مہربانی آپ کی، بہت اچھا آپ نے فرمایا. کہنے کے اچھا جا رہا ہوں میں، خدا حافظ. صرف اتمام حجت کے کہیں گے نہیں ایسا نہیں جا سکتے آپ، آپ کو میری پگڑی پہ سے چل کے جانا پڑے گا. تو اپنا شملہ اتارا قاضی صاحب نے اور اس کو بچھا دیا. کہنے کے اس پہ سے جائیں گے آپ؟ کہنے کے مجھے کیا گناہ گار کر رہا ہے تو، یہ پورے ملک کا قاضی ہے تو. کہنے کے نہیں، آپ کا یہ احترام پہلے سے میرے دل میں ہے، میں آپ کو جو سمجھتا ہوں وہ سمجھتا ہوں، مگر وہ ایک انتظامی چیز تھی، وہ ڈسپلن کے لیے ہے. شریعت کا ایک نظام ہے، اس کے اصول ضابطے ہیں کچھ. بقیہ یہ ہے کہ آپ جب آپ نے کہا کہ میں توبہ کر چکا ہوں تو مجھے اب ظاہری طور پر بھی وہی دکھانا پڑے گا جو آپ ہیں. پھر اپنی پگڑی کو بچھا کر اس کے اوپر حضرت نظام الدین اولیاء کو چلایا، پھر اس کے بعد وہ اپنے سر پہ باندھ لیا. یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے کہ ان کے قدم جو ہے نا میری پگڑی پہ پڑے ہوئے. بعض لوگ خوابوں پہ چل رہے ہوتے ہیں، خواب پڑا، خواب میں یہ دیکھا، خواب میں وہ دیکھا. ایک قادیانی مل گیا تھا مجھے شکاگو میں، وہ اتفاق سے قادیانی ہے بلکہ مجھے معلوم نہیں تھا. سفر میں جا رہا تھا تو اس کو کسی نے میرے ساتھ بٹھا دیا، پھر مجھے آ کے بعد میں کہنے گئے یہ ایک قادیانی ہے. مقصد اس کا یہ تھا کہ اس کے ساتھ بیٹھے وہ، ہو سکتا ہے کچھ مذاکرے میں بات آئے، ہو سکتا ہے کہ کچھ توبہ کی نوبت آئے. میں نے اس سے ادھر ادھر بات کرتے ہوئے پوچھا کہ یار یہ مصیبت تم پہ کہاں سے آئی، یہ بیماری کہاں سے لگی؟ کہنے کہ میں نے ایک خواب دیکھا تھا وہاں سے رہی. میں نے کہا کیا خواب دیکھا تھا؟ تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک پردہ ہے, پردے کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, اور پردے کے ادھر جو ہے ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ایک طرف غلام محمد قادیانی ہے جو اللہ سے کچھ مانگ رہے ہیں. تو میں سمجھ گیا کہ صاحب یہ اللہ سے مانگنے والا آدمی ہے, اس وجہ سے پھر میں اس پر ایمان لے آیا. میں نے کہا اس کا مطلب کسی سے پوچھا؟ کہنے کہ نہیں پوچھا. میں نے کہا یہ تو مصیبت ہوتی ہے, اگر پوچھ لیا ہوتا تو بچ ہی جاتا. کہنے کہ اس میں کیا بات ہے مطلب کی؟ میں نے کہا دیکھا نہیں کہ حضور کے اگینسٹ میں بیٹھا ہوا ہے؟ میں نے کہا آپ نے دیکھا نہیں کہ حضور کے اگینسٹ میں ہے, تبھی تو مطلب یہ ہوا کہ جھوٹا نبی ہے. خواب خود آپ کا بتا رہا ہے کہ وہ جھوٹا نبی ہے, تو تم نے کم از کم مطلب ہی پوچھ لیا ہوتا کسی سے. اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی حفاظت مانگ رہے ہیں کہ اس سے بچاؤ, اور کیا کریں گے حضور؟ میں نے کہا پھر بھی تیری سمجھ میں نہیں آیا. اور وہ ایسی باتیں میں نے کی کہ وہ شک میں پڑ گیا, اور مجھے یہی چاہیے تھا کہ بس کم از کم میری اس نشست میں وہ ڈاؤٹ میں آ جائے گا, مگر توبہ کرے گا بعد میں دھیرے دھیرے. پہلے اپنی بات پہ سے تو ڈھیلا ہو کے نکل جائے نا وہ. تو یہ جو یہ بات کیوں نکلی ہوگی اللہ کو معلوم. یہ جو صفات نفس ہیں, اصلاحی صفات ایمان جو ہے, یہ اصل جتنے قلب سے متعلق باتیں ہوتی ہیں صوفیہ کے پاس, اہل اللہ کے پاس, وہ دراصل اسی لیے ہوتی ہے کہ ایمان کو کامل کرنا ہوتا ہے. چونکہ سارے اعمال جو ہیں, اچھے کام یا برے کام, وہ صفات سے تعلق رکھتے ہیں, اور وہ ملکات جتنے بنیں گے عورت کے اندر یا مرد کے اندر, اور یہ صفات بننے میں مرد عورت دونوں برابر. اسی وجہ سے جس کے بن گئے وہ اللہ کی ولایت میں آ جاتے ہیں. اسی لیے بہت سی عورتیں جو بڑی بڑی اولیاء اللہ میں سے گزری ہیں, بہت سے مرد بڑے بڑے اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں, بہت سی عورتیں بہت سے مردوں سے بہت آگے ہیں. ولایت ایک ایسی چیز ہے, اللہ پاک کا تعلق اور اللہ کی رضا اور اللہ کا قرب خاص, اس کے لیے مرد ہونے کی عورت ہونے کی کوئی خصوصیت نہیں, یہ دونوں برابر ہیں اس معاملے. اور یہ عام طور پر یہ چیز حاصل ہوتی ہے کنسلٹیشن یکسوئی سے زیادہ, اور عورتوں میں مردوں کے مقابلے میں یکسوئی زیادہ ہوتی ہے. اس لیے ولایت عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں آسان ہے. مرد تو ڈیوائڈ ہوتا ہے اس کا دماغ, جتنا زیادہ ڈیوائڈ ہوگا یکسوئی اللہ کو یاد کرنے میں, ایسا یاد کرنے میں کہ جب اللہ کو یاد کر رہا ہو بندہ تو کسی دوسرے کا خیال نہ آئے. وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا, اپنے رب کے اسم کا ذکر ایسے کرو کہ فارغ ہو جاؤ اس کی طرف, تبتل ہو جائے. رب المشرق والمغرب, چونکہ مشرق و مغرب کا وہ رب ہے, تو مشرق و مغرب میں جو چیزیں سب کا وہ رب ہے, تو جو رب ہے اس کی طرف توجہ, تو جو مربوب ہے ان کی طرف کیا توجہ. اسی لیے فرمایا لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا, وہی الہ ہے اسی کو اپنا وکیل بنا لو. اس میں میری بہنوں میرے بھائیوں, بنیادی طور پر نفس میں ہوتا ہے کبر, اور اس کے مقابلے میں جو انسان صفت قلب ہے, صفت ایمان ہے, وہ ہے تواضع. اس لیے صوفیہ جو ہے وہ تواضع اور پائمالی کو اختیار کرنے کی پہلے ترغیب دیتے ہیں کہ اپنے نفس کو متواضع بناؤ, عاجز بناؤ. جب متواضع ہوتا ہے نفس تو اپنی برائی کے علاوہ کسی کی برائی نظر نہیں آتی. کسی کی برائی دکھنا یہ نفس کے اندر سے تواضع, نفس میں تواضع نہیں آنے اور کبر کے رہنے کی علامتوں میں سے ایک علامت لکھی ہے صوفیہ نے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, جب ان سے عرض کیا گیا, ایک صحابی نے پوچھا کہ مجھے کوئی خاص نصیحت فرمائی, فرمایا اپنے نفسوں کو, اپنے عیبوں کو دیکھنا تجھے دوسروں کے عیب سے غافل کر دے. علامہ عبد الوہاب شارانی جو مجددین میں سے گزرے ہیں ساتویں کے غالباً علامہ عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے فرمایا کہ جو برائی کسی دوسرے میں نظر آتی ہو وہ جب تک آپ میں نہیں ہے نظر نہیں آتی. وہ ہوتی ہے تو ہی دکھتی ہے. اسی وجہ سے نیک آدمی سے پوچھو فلاں کیسا ہے فلاں کیسا ہے فلاں کیسا ہے تو بڑا اچھا آدمی بڑا اچھا آدمی بڑا اچھا آدمی بڑا اچھا آدمی. اور کسی شریر سے پوچھو فلاں کیسا ہے تو فلاں ارے فلاں کا کیا پوچھ فلاں ارے فلاں کا کیا پوچھتے فلاں ارے. اس کو ہر ایک میں کچھ نہ کچھ دکھتا ہی ہے چونکہ یہاں پہ ہر ایک کا کچھ نہ کچھ ہے. اس کو دوسرے آدمی کو اس کو ہر ایک میں کچھ دکھ ہی نہیں رہا اس واسطے کہ وہ ہے ہی نہیں وہاں پہ. اور یہ علامہ عبدالوہاب شاہرانی حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ الدر المنضود جو ہے وہ پڑھ کے سنایا کرتے تھے اثر کے بعد. پوری سنی ہم نے ان سے. یہ بھی علامہ شاہرانی ہی کی تھی. اس میں ہے یہ سب. جب مجلس میں سناتے تھے یہ سب چیزیں آتی تھیں. بڑے عجیب بزرگوں میں سے گزرے ہیں وہ. ان کے مکشوفات میں انہوں نے خود لکھا ہے کہ ہم اپنے مرید کو ساتویں نسل تک دیکھتے ہیں. کہ ہم آنے والی نسلوں میں ساتویں نسل میں کون ہمارے سلسلے میں داخل ہونے والا ہے اس کو ہم پہچانتے ہیں. یہ انہوں نے الدر المنضود میں لکھا ہے. روحوں کی پہچان تھی وہ لوگوں کو. اور عالم ارواح میں جو گھسنا جانا آنا کچھ مسئلہ ہی نہیں تھا تو وہ دیکھ لیتے تھے کہ کون ہمارا ہے کون ہمارا ہے کون ہمارا ہے. کیسے عجیب و غریب قسم کے کشف والے لوگ گزرے ہیں. اسی لیے اصل چیز کیا ہے, ہمارے اندر عاجزی آ جائے توازو آ جائے. اس کو کہتے ہیں ہیچ مدان, کچھ بھی اپنے کو نہیں جاننا, بے حیثیت سمجھنا. اور نفس کی جو خصوصیات ہیں اس پہ نظر ہونا. چونکہ نفس میں یہ ساری بیماریاں ہیں تو جب جھانکنے آ جاتا ہے نفس میں, جب جھانکنے کی صلاحیت آدمی میں آتی ہے تو اس کو یہ سب اپنے میں دکھتی. اور دوسروں کو نہیں دیکھا کرتا ہوں. دوسروں کی جو بات اعمال کے لین سے سامنے آتی ہے اس پر ایسا اجمالی تبصرہ آدمی کرتا ہے اگر ضرورت پڑے اور شریعت اس کو اجازت دے تو, جو کسی کو خاص طور پر نشاندہی نہ کرنے والی چیز ہو. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ما بال اقوامین, کیا حال ہے لوگوں کا کہ ان میں یہ بات ہو رہی ہے. ما بال اقوامین, کیا حال ہے لوگوں کا کہ وہ ایسا کرتے ہیں. آپ کی عادت شریفہ یہی تھی, ما بال اقوامین. حالانکہ حضور تو حضور ہے, سب ان کے امتی ہیں. وہ دس آدمیوں میں سے تو فلاں فلاں یہ کیا, لیکن ان کو علم میں آ جاتی تھی بات, وہ یہ نہیں کہتے تھے. نشاندہی کرنا بے انتہا غلطی ہے. اور نہ اہل کا نشاندہی کرنا تو فساد کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. ماں بالو اقوام آپ سر صحیح ہو. اور شیخ جو ہوتا ہے جس کے سامنے آدمی خدا کے اپنی سناتا ہے کارگزاری, میرے میں یہ بیماری میرے میں یہ بیماری میرے میں یہ بیماری, شیخ وہ بھی جب تک شیخ نہیں بنتا جب تک اپنے کو اس آدمی سے اور کتے اور بلی اور خنزیر سے حقیر نہیں سمجھتا. شیخ کے لیے لازم ہے. جو آدمی شیخ بنتا ہے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے کو اپنے مریدین سے حقیر سمجھے, نہیں تو لوگ اپنی بیماریاں تو سنائیں گے نہیں اس کے سامنے. اور اگر بیماریاں سنا بھی دیا اور شیخ نے سمجھا کہ یہ کتنا برا ہے اور اس نے اپنے کو اچھا سمجھ گیا تو ان کے پاس تو وہ شیخ ہو گیا, یہ مرید ہو گیا. آپ بولیں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے, کچھ مشکل نہیں ہوتی یہ چیز. کتا بلی خنزیر یہ تو اللہ کی مخلوق ہے نا, اور یہ جانور ہے نا, تو ان میں گنہگار کون ہے؟ ایک بھی گنہگار نہیں. خنزیر بھی گنہگار نہیں, اللہ نے بنایا ہوا ہے. کتا بھی گنہگار نہیں, بلی بھی گنہگار نہیں. اللہ کی نافرمان نہیں ہے وہ, اللہ ان سے ناراض نہیں ہے. اللہ کی مخلوق ہے وہ. اب یہ کہ اس کو ناپاک ہونا, اس کو ناپاک ہے وہ پاک ہے, وہ ان کو معلوم ہے کہ ہمارے لیے کون سی چیز کو پاک رکھا کون سی چیز کو ناپاک رکھا. خود اس کا تو کوئی نہ اس میں قصور ہے نہ وہ ذمہ دار ہے. اسی لیے نہ اس کے لیے جہنم ہے نہ کچھ ہے. خنزیر کو جہنم میں ڈالیں گے کہ تو خنزیر کیوں تھا, وہ ڈالیں گے. اب یہ انسان جو ہے نا وہ گنہگار ہے, تو اگر اس کے دماغ میں بیٹھی ہوئی بات تو کیسا وہ اپنے کو جو ہے نا افضل سمجھ سکتا ہے؟ اس سے نہیں سمجھ سکتا. جب تک وہاں فیصلہ نہ ہو جائے کہ ہاں یہ گناہ سارے اس کے معاف ہو گئے, اب یہ ہمارا محبوب ہے, تو اب وہاں پر جا کے پتا چل گیا کہ آپ نافرمانوں میں سے نکل گئے ہیں، لہذا آپ کہہ سکتے ہیں کہ فرما بردار ہونے کی حیثیت سے انسان میں اور جانور میں جو فرق ہے وہ ہے میرے میں، اور پلس اللہ تعالیٰ کی رضا ہے میرے ساتھ، تو میں اب ہوں کتے سے افضل ہوں. بولیے آپ، وہاں جا کے بولیے، جب مغفرت ہو جائے تب بول سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں بول سکتے. جب بخشش ہو جائے تب بول سکتے ہیں، ورنہ جس وقت بھی پکڑ ہوگی تو کتا تو ہزار درجے بہتر ہو گیا، اس کی تو پکڑ ہی نہیں ہوئی. اگر اللہ کے یہاں پکڑ ہو گئی، مواخذہ ہو گیا، تو کتا تو ہمارا بہت اچھا ہو گیا. اور پکڑ ہوگی نہیں ہوگی وہ تو وہاں جا کے ہی پتہ چلے گا. تو یہ بولنے کا حکم بھی اسی وقت وہاں جا کے ہی لگ سکتا ہے، تو یہ اختیار بھی وہاں جا کے لگنے والا ہے. اپنے کو اچھا نہیں سمجھ سکتے کبھی بھی، میں بہت اچھا ہوں، یہ عجب ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے. یہ گناہ یہ کبائر میں سے ہے، صغائر میں سے نہیں ہے. اور حضور نے فرمایا کہ یہ کبائر میں سے بھی اکبر الکبائر میں آتا ہے. اپنے کو اچھا سمجھنا میں بہت اچھا ہوں، کیونکہ عام طور پر دوسرے کی تحقیر اور دوسرے کی تجلیل یا دوسرے پہ تنقید یا دوسرے کی تنقید، یہ کب ہوتا ہے؟ جب میں اپنے کو بہت اچھا سمجھنے لگتا ہوں، میں اچھا ہو گیا اور میں اس مقام پہ آ گیا، مامور من اللہ ہو گیا. یہ بہت بڑی بیماری ہوتی ہے، اللہ حفاظت فرمائے. یہ سب نفس کی بیماریاں ہیں، اور ہم سب اس میں مبتلا، بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہے، اللہ معاف فرمائے. اس لیے ہمارا ایمان بہت قابل اصلاح ہے، بہت زیادہ قابل اصلاح ہوتا ہے. تو اسی لیے صوفیہ کے پاس سب سے پہلی چیز فنا سکھائی جاتی ہے. اپنے آپ کو متواضع بناؤ، کچھ مت سمجھو، بے حیثیت جانو، بے علم جانو، بے عمل جانو، بے صفت جانو، مطلب یہ کہ کچھ بھی نہیں ہے، میری کوئی حیثیت نہیں. اور جو ہمارا نفس ہے، اس کی جو شرارتیں ہیں، بس اس پہ نظر رکھو. اگر اس پہ آنکھیں کھل گئیں تو خود ہی کہنے لگو کہ میں تو کچھ بھی نہیں. وجود کا ذنب لا یقاس بہ ذنب، تیرا تو ہونا ہی گناہ ہے، تیرا تو وجود ہی گناہ ہے. مزید اور گناہ کے اوپر کیا قیاس کیا جائے گا کہ کیا قصور ہے، کیا قصور نہیں ہے، کیا غلطی ہے، کیا غلطی نہیں. عاجزی ہونا ہے. حضرت شاہ عبد الرحیم ولایتی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ حضرت عانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا. تین تو بج گئے، تم بس کریں، لا سکتے ہیں تھوڑا سا. حضرت شاہ عبد الرحیم ولایتی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ تشریف لے جا رہے تھے. سنا بھی ہوگا آپ نے، چونکہ یہاں جو کتاب پڑھی جاتی ہے اس میں آنی چاہیے، ایسی باتیں ضرور آئی ہوں گی، اور بزرگوں سے بھی سنا ہوگا اور علماء سے. اور سنی ہوئی چیز کو سنانے ہی سے مذاکرہ ہوتا ہے، ورنہ تو ایک دم ایک نئی بات سنتے ہیں تو وہ کہاں یاد رہتی ہے. سنتے 50 مرتبہ کوئی بات سنتے ہیں تو وہ جا کے بیٹھتی. جتنے واقعات ہم نے حضرت جلال آبادی سے سنے ہیں، ہر واقعہ 50 مرتبہ کم از کم ضرور سنا ہے، تب وہ بیٹھا ہوا ہے جا کے دماغ میں، وہ نکل کے آتا ہے وقت پہ. جب اس کا کام کا وقت ہوتا ہے نا، وہ نکل کے آتا ہے. وہ بٹھایا اسی لیے، وہ فیڈ اس لیے کیا گیا ہوتا ہے. حضرت شاہ صاحب تشریف لے جا رہے تھے، تو اس واقعے سے پہلے ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا. وہ ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ اللہ والوں میں مخلوق کے ساتھ رحم بہت ہوتا ہے، ہمدردی ہوتی ہے. ایک کتا جو ہے نا، خارش زدہ، جو بالکل مرنے کے قریب تھا، پورا جسم پہ اس کی خجلی ہو گئی تھی اور جو بیمار پڑا ہوا تھا، تو وہ انہوں نے دیکھا راستے میں، تو ان کی تکلیف، اس کے اس جانور کی تکلیف ان سے دیکھی نہیں گئی، تو وہ کتے کو اٹھا لائے اپنے گھر اور اس کو مرہم لگا کے روزانہ اس پہ کپڑا لپیٹتے تھے. تھوڑے دنوں میں وہ کتا صحیح ہو گیا تو اس کو انہوں نے چھوڑ دیا، وہ چلا گیا. یہ واقعہ ہوا تھا بہت سالوں پہلے ان کے ساتھ. چونکہ آگے کا واقعہ اس واقعے پہ متفر رہے ہیں، اصل میں وہ جا رہے تھے، راستے میں ایک کھیت آ گیا، گیہوں کے جو کھیت ہوتے ہیں اس میں پانی بہت ہوتا ہے، چاول کے جو کھیت ہوتے ہیں اس میں پانی بہت ہوتا ہے. گیہوں کے کھیت میں تو شروع میں ہوتا ہے، چاول کے کھیت میں تو آخر تک رہتا ہے. تو وہ راستہ جو ہوتا ہے کھیتوں کے بیچ میں، بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے، دھنمڑی اس کو کہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ایک ہی آدمی جا سکتا ہے، دوسرا آدمی ادھر سے آ نہیں سکتا. ون وے بھی ایسا ون وے کہ پیر بھی ون وے چھے اس میں. اتفاق کی بات یہ ہے کہ حضرت شاہ صاحب ادھر سے نکلے، ایک کتا ادھر سے اسی منڈیر پر آ گیا. اب مسئلہ یہ تھا کہ یا یہ اترے یا وہ اترے، دونوں رک گئے آگے. انہوں نے یہ سوچا کہ بھائی میں مجھے نماز پڑھنی ہوتی ہے, یہ کتا اترے. اللہ نے کتے کو ذریعہ بنا کے کتے کو زبان دی, اور ایسے واقعات بہت ہوئے ہیں دنیا میں کہ جانوروں سے اللہ نے بولیاں دلوا دی. خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بطور معجزے کے بہت جانوروں نے بولی کی ہے, اور اولیاء کرام کے ساتھ ایسے واقعات بہت ہوتے ہیں. اگر یہ واقعہ فزیکلی بادابطہ ہوا ہو تو بھی تعجب کی بات نہیں ہے, یا اس مفہوم کو ادا کرایا گیا ہو کسی طرح سے تو بھی ہو سکتا ہے, تو صحیح تو انہی کو پتا ہے. کتے نے کہا کہ حضرت مجھے نماز نہیں پڑھنی ہے, کچھ نہیں, میں کل جا سکتا ہوں غلیظ پانی میں, کیونکہ اس میں سب پانی ہوتا ہے, ناپاک پانی بھی ہوتا ہے, کھاد وغیرہ جو ملائی جاتی ہے جانوروں کا گوبر وغیرہ اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں. بعد میں تو فرمایا کہ اگر اور آپ بھی اتر سکتے ہیں, کیونکہ آپ بھی اتریں گے تو صرف یہی ہے کہ آپ کو دھو لینا پڑے گا پھر. لیکن کہا کہ اگر آپ کے دماغ میں یہ بات آئی ہے کہ آپ افضل ہیں اور میں حقیر ہوں, اس لیے مجھے نہیں اترنا چاہیے, اس کو اترنا چاہیے, تو کہا کہ یہ دل کا وہ میل ہے, یہ وہ گندگی ہے کہ جو تین پانی سے نہیں دھلنے والی ہے, سات سمندر سے دھوئیں گے تو بھی نہیں دھلنے والی ہے. کہتے ہیں جیسے یہ بات آئی فوراً وہ نیچے کود پڑے اور راستہ کتے کو دے دیا, میں تو جا میں دھو لوں گا. جب گھر پہنچے تو رات میں خواب میں حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ارشاد عبد الرحیم صاحب ولایتی کو فرمایا کہ جانتے ہو کہ ہم نے تمہارے ایمان کی کس طرح یہ حفاظت کتے سے کیوں کی؟ فرمایا اس وجہ سے کی کہ تم نے اسی کی مخلوق یعنی کتے ہی پر رحم کیا تھا جوانی میں. چند سال پہلے جب تم نے کتے پر رحم کیا تھا تو پھر ہم نے اسی کو ذریعہ بنا کے تم کو گمراہ ہونے سے, تمہارے اندر کبر کی بو آ جانے سے بچا لیا. عاجزی یا توازو بے نفسی, اور پھر اس میں کسی کا حق جو ہے نا نہ مارا جائے, کسی کا حق نہ مارا جائے. ابھی ہم لوگ بھی جمعرات کے دن کتاب پڑھتے تو حضرت تھانے کا واز بھی پڑھ رہے تھے. یہاں آنے سے پہلے کا جو جمعرات گزرا ہے جس کے اندر ہم وہاں تھے, اس کی مجلس میں حضرت تھانوی کا ایک واز سنا رہے تھے. حضرت تھانوی نے جو بات اس پہ فرمائی, اس میں فرمایا کہ لوگوں کو حقوق میں صرف یہ معلوم ہے کہ کسی کا مال نہیں کھانا چاہیے, کسی کا جی کسی کی جان کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. یہ ذہنی میں نہیں رہا لوگوں کو کہ عزت جو ہے نا وہ جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے, مال سے بھی زیادہ قیمتی. عزت کی خاطر جان کی پرواہ کی جاتی نہ مال کی پرواہ کی جاتی. عزت حاصل کرنے کے لیے کتنا مال اٹھایا جاتا ہے, اپنی جان بچانے کے لیے کتنا مال اٹھایا جاتا ہے, پھر عزت بچانے کے لیے کتنی جانیں ضائع کی جاتی ہیں. تاریخ تو بتاتی ہے کہ ایک ایک ملین آدمیوں کو مار دینا پڑا اپنی کرسی بچانے کے لیے, مار دیتے لوگ, بہت دور کی بات تو نہیں ہے نا. اپنا اقتدار بچانے کے لیے اگر ایک ملین آدمیوں کو بھیڑ چڑھا دینی پڑے چڑھا دیتے ہیں. عزت وہ چیز ہے. تو مسلمان کی عزت اس کا بڑا حق ہوتا ہے, مسلمان کی عزت اس کا بہت بڑا حق. اسی وجہ سے غیبت, کیونکہ یہ مسلمان کی عزت پر حملہ ہوتا ہے. عیب جوئی یعنی اس کے اندر جو عیب ہمیں دکھا اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا, یہ بہت بڑا اس کی عزت پر حملہ ہوتا ہے. اسی وجہ سے تو حضور نے فرمایا کہ تمہیں کسی مسلمان کا عیب دکھے تو تم چھپاؤ, اللہ تمہیں چھپائے گا, اور اگر تم نہیں چھپاؤ گے تو خدا تمہیں ذلیل کرے گا اگرچہ کہ تم گھر کے اندر بیٹھ جاؤ. بیٹھے ہوئے کو ذلیل کر دے گا اللہ پاک باہر. ایک حدیث میں تو سخت الفاظ ہے, یا معاشر من اسلم بلسانہ ولم یفض الایمان الی قلبہ. اے وہ لوگوں کی جماعت جو ابھی اپنے زبان سے مسلمان ہیں اور ایمان کی ہوا نہیں لگی ان کے دلوں کو. یہ بولنے کا مطلب یہ کہ آگے کی جو بات ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ہے کہ ایسا کرنے والا آدمی اندر سے مومن ہوتا تو ایسا ہرگز نہ کرتا, صرف باہر سے مسلمان ہے. یا معاشر من اسلم بلسانہ ولم یفض الایمان الی قلبہ لا تتبعوا عورات المسلمین. مسلمانوں کی عیب کی باتوں کے پیچھے مت پڑو. فإن من يتبع عورة أخيه المسلم يتبع الله عورته. جو مسلمان کی عیب کے پیچھے پڑتا ہے اللہ اس کی عیب کے پیچھے پڑ جاتا ہے. ومن يتبع الله عورته یفضح ولو فی جوفی بیتہ، اور اللہ پاک جس کے عیب کے پیچھے پڑ جائے اللہ پاک اس کو ذلیل کر دیتا ہے چاہے وہ اپنے گھر کے اندر بیٹھا رہے. غیبت، عیب جوئی، حقد، حسد، کینہ، یہ سب چیزیں جو مسلمان کے ساتھ میں، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ میں ناجائز بتائی گئی ہیں، یہ بہت بڑا حق ہے اس کا. اور یہ حق جو ہے اصل ایمان کی صفت کو اندر سے خراب ظاہر کرتا ہے. اصلاح یہ ہوتی ہے، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو رائٹس ہیں لوگوں کے وہ پہچانے جائیں، مخلوق کے وہ ادا کیے جائیں، اور اپنے اندرون میں نگرانی اس کی ہوتی رہے کہ جو چیز بھی متاثر ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی عیب کی وجہ سے ہو رہی ہوتی. جو کام ہوگا وہ کسی صفت کا اثر ہوگا، بغیر صفت کے کام نہیں ہوا کرتا. کاتب لکھنے والا آدمی، تو لکھائی اگر یہاں پر ہے تو کسی کاتب کی ہے، اور جو کاتب ہے وہ لکھنے کی صفت سے موصوف ہے، لکھنے کی صفت نہیں رکھتا پھر کاتب ہے، ایسا نہیں ہوتا. تو جو چیز ہے جو لکھی گئی اس کو اثر کہتے ہیں. اثر فعل کا نتیجہ ہوتا ہے، فعل صفت کا نتیجہ ہوتا ہے، صفت ذات کا مرجع ہوتا، صفت کا مرجع ذات ہوتی ہے، ذات سے صفت، صفت سے فعل، فعل سے اثر. تو اسی لیے ذات تو اللہ پاک نے ہماری بنا دیا، ہم ذات میں کچھ نہیں کر سکتے، اپنی صفات اصل ہیں. تو جو اثر ہے، جو فعل ہے، جو صفت ہے، اس میں روٹ کہاں سے ہے؟ صفت سے. تو اصلاح کے اندر ہوتا کیا ہے کہ ان صفتوں سے ان اعمال کے کنیکشن کو جانا جاتا ہے، ان صفتوں کو صحیح کیا جاتا ہے. جیسے گلاس کو نمبر لیتے ہوگا صحیح کرتے، یوں 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 کر کے ڈائی اس کو بناتے، وہ اگر صحیح بیٹھ گیا تو پھر صحیح معاملہ سامنے آتا ہے. اصل یہ چیز ہے، تواضع، عاجزی، اخلاص، حیا، مروت، شجاعت، سخاوت، صبر اور شکر اور تفویض اور تسلیم اور رضا بالقضاء، یہ ہیں وہ صفات جو مجھے اور آپ کو اپنے اندر لانے کی. اگر یہ توکل، بہت ہیں، اب بہت سے ہیں، اگر یہ آ گئی تو پھر ہماری اصلاح ہو گئی. جس کی اصلاح ہو گئی اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے، جس کا ایمان کامل ہو گیا وہ ولی ہو جاتا ہے. اور ولایت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے ہیں، اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ راستہ جو اصلاحی مجلسوں کا ہوتا ہے، یہ ولایت کا راستہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ولایت کا سفر کرایا جائے، یعنی اس، یا تو کم از کم اس کی ترغیب دی جائے، اس اسٹیشن پہ لا کے ان کو بٹھایا جائے، بس ملتی ہے تو بس میں سفر کرا دیا جائے، اور اللہ نے کسی کو چلنے کی توفیق دے دی تو ماشاء اللہ وہ تو بہت خوش نصیب آدمی ہوتا ہے. سب سے بڑی چیز وہی ہے. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بس منتشر باتیں جو ذہن میں آئی وہ میں نے کہی، تو موضوع ذہن میں نہیں تھا. مجلس میں کوئی موضوع ہوتا بھی نہیں ذہن میں، مجلس میں مجلس تربیت کے لیے ہوتی ہے، اور اسی لیے مجلس میں بات ہمیشہ اشخاص پہ جا کے لگتی ہے. کیونکہ تربیت میں جب آدمی خالی ہو ذہنوں کے بیٹھے گا تو آپ کے کام کی چیز دل میں آئے گی، آپ کے کام کی چیز اللہ دماغ میں ڈالیں گے، آپ کے کام کی دماغ میں ڈالیں گے، آپ کے کام کی دماغ میں ڈالیں گے، ایسا ہوتا ہے. یہ مجلس کی خصوصیت ہے. اس لیے مجلس میں بولنا نہیں ہوتا ہے، سننا ہوتا ہے، اور مجلس میں دل کو جو ہے نا فارغ رکھنا ہوتا ہے تاکہ یہ دل ادھر سے کچھ لے سکے. آداب مجلس ہیں یہ، لیکچر الگ ہے، درس الگ ہے، تعلیم و تعلم کی لائن الگ ہے، عام واعظ و تقریر کی لائن الگ ہے، واعظ کی لائن الگ ہے. واعظ میں تو یہ، مجلس میں تو یہ ہوتا ہے کہ اپنے دل کو فارغ کر کے، اپنے دل کا منہ شرق کی طرف کر کے آدمی کچھ لینے کی نیت سے بیٹھ جائے تو پھر جو مربی حقیقی ہے وہ شیخ کے دل میں ہر آدمی سے متعلق بات ڈالتے ہیں. اس کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ کس کو بول رہا ہے، لیکن جس کو بول رہا ہے اس کو لگتا جا کے کہ میرے کو بول رہا ہے. ہم خود حضرت جلال آبادی کے پاس اس کا مشاہدہ کرتے تھے، حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس کا مشاہدہ کرتے تھے. آپ کے کام کیجیے، اب بولیں کہ حضرت میرے کو ہی بول رہے تھے آج، پتا نہیں کیا بات ہے. وہ دوسرا بولتا حضرت میرے کو ہی بول رہے تھے، پتا نہیں کیا بات ہے. تیسرا بولتا حضرت میرے کو ہی بول رہے تھے، ایسا ہوتا ہے. حالانکہ حضرت کس کو بھی نہیں بول رہے تھے، مطلب حضرت تو بول رہے تھے سب کو، لیکن حضرت کو نہیں معلوم کس کو بول رہے تھے. اللہ تعالیٰ شانہ ہم سب کو اس ملک میں خصوصیت سے اس لائن میں بھی خوب ترقی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اصلاح اللہ پاک فرمائے عافیت کے ساتھ، ہمارے ایمانوں میں کمال نصیب فرما دے، ہمارا دین مکمل فرما دے. کیونکہ دین ظاہر و باطن سے مکمل ہوتا ہے، تو جب تک ظاہر و باطن دونوں مکمل نہیں ہوں گے دین مکمل نہیں ہوگا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.